الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ہم پچھلی کچھ محفلوں سے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم ہمارے شیخ ان کے بیان درخت میں پوشیدہ اسرار میں سے پڑھ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں. تو درخت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں, بہت سی مثبت باتیں بیان فرمائیں کہ درخت کی جڑوں کے اندر گہرائی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اصل کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے. اسی وجہ سے جب اس کے ظاہر کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں, سخت موسم آتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ظاہری طور پر اس کے اوپر ایک برا وقت آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور زمین کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی, بلکہ جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ برا موسم پھر اچھے موسم میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو جیسے ہی اچھا موسم آتا ہے تو پھر یہ درخت ٹہنیاں اور شاخیں اور پھول پتیاں یہ سب نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑوں میں گاڑ کر کے رکھیں. انگریزی میں اسی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ڈگنگ ڈیپ. ڈیپ آپ اپنی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو آپ بہت ڈیپ ڈگ کریں. یہ ہلکی نہیں ہونی چاہیے, یہ سطح کے قریب نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کے اندر گہرائی ہونی چاہیے. آخری دفعہ ہم نے ایک جو پوشیدہ اسرار پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ خود رو درخت کی طرح نہ بنے. یعنی خود رو درخت, حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ درخت خود بخود اگاتا ہے, اسی لیے اسے خود رو درخت کہتے ہیں. اسے پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کی شاخوں کی کاٹ تراش بھی کوئی نہیں کرتا, لہٰذا وہ دیکھنے میں بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے اور اس کا پھل بھی پورا نہیں ہوتا. یعنی فائدہ پہنچاتا ہے لیکن بہت کم فائدہ پہنچاتا ہے, جبکہ اس کے برعکس ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کا مالی بھی ہوتا ہے اور وہ اس کی پروننگ کر کے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اوپر بڑھاتا ہے. وہ اس کو پانی بھی دیتا ہے, نیوٹریشن غذا کا بھی خیال رکھتا ہے. ایسا درخت پھل بھی زیادہ دیتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہی مثال انسانوں کی بھی ہے کہ بعض انسان اپنے بڑوں کی تربیت میں ہوتے ہیں, جو بھی ان کا بڑا ہوتا ہے, ان کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اس کی تربیت میں ہوتے ہیں. ان کی شخصیت دیکھنے میں بھی دیدہ زیب ہوتی ہے اور ان کے اعمال سے اللہ کے بندوں کو راحت ملتی ہے. اور کچھ بندے خود رو درخت کی مانند ہوتے ہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا, نہ استاد سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی ماں باپ سمجھا سکتے ہیں. وہ خود ہی بڑے ہو جاتے ہیں, جیسے کانٹے دار درخت ہوتا ہے ویسے ہی ان کی بھی شخصیت ہوتی ہے. کبھی اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کے بارے میں ہم اکثر و بیشتر بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے بات کرنے کی ضرورت بھی بہت ہے, اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے, لیکن جب تک اس کی تربیت نہ ہو تو اس وقت تک وہ بھلائی دینے کے قابل نہیں ہوتا. تو تربیت کے بغیر انسان یہ بھلائی کی بجائے دوسروں کو برائی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے شر پھیلتا ہے. اس کی اپنی ذات بھی اس شر سے محفوظ نہیں رہتی اور اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے انسان بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے. تو اس وجہ سے اس تربیت کی اہمیت کے اوپر جتنا زیادہ ایمفیسائز کیا جائے اور جتنی مختلف جہتوں کے ذریعے سے، جتنے مختلف اینگلز کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے تو وہ کم ہے۔ اس کو مزید سمجھانے کی اور مزید یاد دلانے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ قدرتاً جو ہماری تفسیر کلاس چلتی ہے تو اس میں سورۃ طہٰ کی کچھ آیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ولا تعجل بالقرآن، کہ آپ اس قرآن میں جلدی نہ کیجئے، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ اس کی جو وحی کا نزول ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب یہ وحی آئے گی، تو اس کے آنے سے پہلے آپ جلدی نہ کیجئے کہ جلدی جلدی سے وحی آ جائے، جلدی جلدی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جائیں، جلدی جلدی سے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس آ جائے، رہنمائی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں ولا تعجل، آپ جلدی نہ کیجئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقر رب زدنی علما، اور کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرمائیے۔ تو کلاس میں جو آپ میں سے لوگ شامل تھے ان کو تو یہ بات پتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا بات کری تھی، کہ اس آیت میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہو رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے دل طبیعت کے اندر ایک جلدی آ رہی تھی کہ یہ جلدی ہو جائے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ نبیوں کے براہ راست مربی ہوتے ہیں، نبیوں کے شیخ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، جن کو بہترین اخلاق حمیدہ بنایا، کامل بنایا، اور جن کی دوسرے انداز میں صفائی ستھرائی کا معاملہ اتنا بہترین طریقے سے کیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو آپ کی زندگی میں چار مرتبہ شق کیا گیا اور اس میں سے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، اور یہ کام کون کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے آ کر کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ملائکہ کے سردار، وہ آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو دھو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے حالات بھی ایسے بن رہے ہیں کہ مشکل حالات، پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، پیدائش کے چند سالوں کے بعد کم سنی کے اندر ہی ماں کا انتقال، پھر اس کے بعد دادا کا انتقال، پھر چچا بھی ہیں تو وہ اتنی غربت و افلاس کے اندر۔ تو حالات سے جیسے ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، جس کو کہ ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی حالات ایسے آئے کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ بڑا ٹف ہو گیا، اس کی جو ہے وہ خود بخود ایک اصلاح ہو گئی، خود بخود حالات کے ذریعے سے یہ دنیا کو ڈیل کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالات سے بھی اصلاح ہو رہی ہے اور دل کو بھی دھویا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مربی کی انوالومنٹ ختم نہیں ہوئی، مربی کی نیڈ ختم نہیں ہوئی، بلکہ مربی اس کے ان سب کے باوجود روک ٹوک کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ اس کے بدلے میں آپ، اس کے مقابلے میں، اس کی بجائے آپ ایسا کیجئے۔ تو یہ روک ٹوک کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس روک ٹوک کا، اصلاح کا، اس گائیڈنس کا نظام بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ اس روک ٹوک اور اصلاح اور گائیڈنس، اس رہنمائی کے نظام سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے رکھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ مجھے کسی روک ٹوک کی، کسی اصلاح کی، کسی گائیڈنس کی، کسی سے پوچھنے کی، کسی کے سامنے اپنے حالات بیان کرنے کی تاکہ میں ان سے گائیڈنس لے سکوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر ہی حالات سے ہی سنور گیا ہوں، میں کتابوں کو پڑھ کر کے ہی سنور گیا ہوں، مجھے خود سے پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم دنیا کے اندر رکھا ہی نہیں ہے، تو جو بھی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ اس سسٹم سے، جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، تربیت کا سسٹم، مربی کا سسٹم، جو بھی اپنے آپ کو اس سے انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے، تو اس کی مثال خود رو درخت جیسی ہوتی ہے۔ جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ ایک لازمی جز ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دین کا لازمی جز ہے بلکہ یہ انسانیت کا لازمی جز ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا کہ دے ڈپینڈ آن دس سسٹم، دے کین ناٹ فنکشن پراپرلی وداؤٹ دس سسٹم. یس دے کین فنکشن بٹ دے ول میل فنکشن. فنکشننگ تو میل فنکشننگ بھی فنکشننگ ہوتی ہے نا، اور پراپر فنکشننگ بھی فنکشننگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فنکشن ہی نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ جائیں گے. نو، یو ول فنکشن بٹ یو ول میل فنکشن. آپ غلط فنکشن کر رہے ہوں گے. اسی سسٹم کو انگریزوں نے سمجھا، انگریزوں نے اس دور کے اندر آ کر کے اس کو سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو مینٹورشپ کہتے ہیں. مینٹور، یو نیڈ اے مینٹور، کوئی آپ کو گائیڈ چاہیے. تو اب یہ ورک پلیس کے اندر بھی مینٹور کا سسٹم ہے، اور یہ اسکولز اینڈ کالجز کے اندر بھی مینٹور کا سسٹم ہوتا ہے. کہ جی مینٹور کی باقاعدہ ایک ڈیسک ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ جا کر کے ان کے ساتھ، اس کو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو ایچ آر کاؤنسلنگ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کے بغیر بندہ صحیح ڈیسیشنز لے نہیں پاتا. اب اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی کسی شخص کو اگر آپ اپنا اس طریقے سے رہنما بنا لیں گے تو اب وہ آپ کو بہت آسانی سے ابیوز کر سکتا ہے، وہ آپ کو غلط راستے کے اوپر ڈال دے گا. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ضرورت تو ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. پراپر فنکشننگ والا گزارا، میل فنکشننگ کا تو گزارا ہو سکتا ہے، پراپر فنکشننگ کا نہیں ہو سکتا. لیکن آگے سے ایک اعتراض، کیونکہ ہر چیز میں پھر ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہوتا ہے، تو اس کا نیگیٹو سائڈ کیا کہ جی پھر اس کو ابیوز کیا جائے گا. تو بھائی کسی چیز کو اگر ابیوز کیا جائے، حالانکہ وہ چیز اچھی چیز ہے، وہ ضروری چیز ہے، تو ابیوز کا حل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اب آپ اس اچھی چیز کو بھی اٹھا کر کے پھینک دیں. ابیوز کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ابیوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے انگریزی کے اندر ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یو ڈو ناٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کسی باتھ ٹب کے اندر بیبی کو نہلا رہے ہیں تو بیبی کی نجاست، اس کی جو گندگی ہے، میل کچیل ہے، وہ نکل کر کے اس باتھ ٹب کے واٹر کے اندر جمع ہو جائے گا. تو اب چونکہ باتھ واٹر جو ہے وہ بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے، تو اب آپ جب باتھ واٹر کو پھینکیں تو ساتھ ساتھ بیبی کو بھی اٹھا کے پھینک دیں کہ جی بیبی بھی گندا ہے، اس کے اندر سے یہ سارا میل کچال نکلا تھا. تو باتھ واٹر کو پھینکتے ہیں، آپ بیبی کو تو نہیں پھینکتے نا، کیونکہ بیبی تو اچھی چیز ہے نا، بیبی تو فائدہ مند چیز ہے نا. جی میری اولاد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ باتھ واٹر کو پھینکیں گے، یو ڈونٹ تھرو دا بیبی آؤٹ آف دا باتھ واٹر. بالکل اسی طریقے سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو دلائل سے ثابت ہیں، مشاہدے سے ثابت ہے کہ ہاں یہ فائدہ مند چیزیں، تو اب آپ جب ان کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اب آپ اس کی نیگیٹوٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیگیٹوٹی، پہلی بات، سوال نمبر ون، کیا یہ واقعی نیگیٹوٹی ہے یا مجھے نظر آ رہا ہے کہ نیگیٹوٹی ہے؟ اصل میں یہ نیگیٹوٹی نہیں ہے، اصل میں یہ بری بات نہیں ہے. مثال کے طور پر جو اس شیخ، پیری مریدی کہتے ہیں اس کو، شیخ اور سالک، استاد اور شاگرد، مربی اور جس کی تربیت ہو رہی ہے، مربی اور مربع، آم کا مربع، تو مربی کا الٹا تو مربع ہی بنتا ہے. تو مربی اور مربع والا جو سسٹم ہے، شیخ اور سالک والا، پیر مرید والا، تو اس سسٹم کی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں کہ جی پیر صاحب کے پیر دبا رہے ہیں، پیر صاحب کے آگے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یا پیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ایسا معاملہ کر رہے ہیں. تو بھائی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جی پیر دبانا، فار ایگزامپل، تو کیا آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ جو باپ ہوتا ہے تو باپ کی خدمت کرنی چاہیے، باپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے، باپ کا پیر دبانا چاہیے، باپ کو جو ہے وہ کھانا لگانا چاہیے، باپ کے سامنے جو ہے وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تو باپ کی خدمت کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہم تو آپ سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو والدین کی خدمت ہی کے خلاف ہیں، پھر آپ سے کیا بات کی جائے گی؟ اگر آپ والدین کی خدمت سے اگری کرتے ہیں، والدین کے سامنے جھک کے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے کندھوں کو جھکا کر کے کھڑے ہو باپ کے سامنے، تو جو شیخ ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، تو یہ بھی روحانی باپ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی روحانی تربیت کر رہا ہوتا ہے.
بلکہ اس کے ساتھ تو حقیقت یہ ہے کہ جو جسمانی بائیولوجیکل باپ ہوتا ہے وہ تو اوپر سے نیچے لانے کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری روح عالم الارواح میں تھی اور اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں باپ کی وجہ سے آئے ہیں, ماں کی وجہ سے آئے ہیں, تو اوپر تھے, اوپر سے نیچے آ گئے. اور شیخ کیا کام کر رہا ہوتا ہے؟ شیخ نیچے سے واپس اوپر لے کر کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے, وہ اخلاق سنوار رہا ہوتا ہے, وہ غلطیوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. تو یہ تو باپ سے بڑھ کر کے اس کا درجہ ہوا, یہ تو جہنم میں جانے سے بچنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. باپ کو تو دین کا اکثر اوقات بہت کم باپ ہوتے ہیں کہ جو کہ دینی طور پر بھی اصلاح کر سکیں, اخلاقی طور پر بھی اصلاح کر سکیں. اتنی تفصیل نہیں ہوتی کیونکہ ان کا دوسرا کام ہوتا ہے, وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. لیکن ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے, اور یہ تو دین کے عالم, ظاہری علوم کے عالم, باطنی علوم کے عالم, اور پھر اس کے بعد ان کا اتنا تجربہ, تو اس کے ذریعے سے وہ تو انسان کی روحانی ترقی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی چاہیے, ان کی خدمت جو ہے وہ شخصیت پرستی ہے. جی تو شخصیت پرستی تو باپ کی بھی ہو سکتی ہے, باپ بھی خدا تو نہیں ہے. تو باپ کی جو خدمت ہے اس کو آپ کہیں یہ پرستی ہے. کہنے کو کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, آپ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں پرستی ہے, یہ باپ پرستی ہے, یہ شخصیت پرستی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں, اس کو آپ اہم نہیں سمجھتے. گناہوں سے بچنا, روحانی اصلاح ہونا, تربیت ہونا, اس کی اہمیت ختم ہو گئی. جبکہ دنیاوی طور پر جو باپ آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے اور کپڑے لتے کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے, گھر کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے, تعلیم کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے, چونکہ ان چیزوں کی اہمیت ہے ہماری نگاہ کے اندر. گھر, گاڑی, تعلیم, دنیاوی تعلیم, ان کی اہمیت ہماری نگاہ میں, تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جس واسطے سے ملیں گی اس واسطے کی بھی اہمیت ہوگی. اور اگر دین کی اہمیت ہوتی, آخرت کی اہمیت ہوتی, تربیت کی اہمیت ہوتی, اصلاح کی اہمیت ہوتی, تو پھر یہ چیزیں جس واسطے سے مل رہی ہیں اس کی بھی اہمیت ہوتی. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس کو سمجھنا کون سا مشکل کام ہے؟ بالکل پلین بلیک اینڈ وائٹ ہے یہ. تو اس وجہ سے اگر مشائخ کی خدمت کی جا رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. دین کے نسبت سے خدمت کرنا, اللہ والا سمجھ کر کے خدمت کرنا, تو ہم تو اس وجہ سے خدمت کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ شریعت کا اصول بھی اپنی جگہ پر, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, آپ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے اگر وہ خالق کی نافرمانی کا حکم دے. کسی بھی مخلوق کے اندر جسمانی باپ بھی آ جاتا ہے اور روحانی باپ بھی آ جاتا ہے, اس میں شیخ بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر ماں بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر ہر کوئی آ جاتا ہے. تو کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے اگر وہ حرام کا حکم دے. تو اس وجہ سے ہمارے دین کے اندر یہ سسٹم بالکل کمپریہنسو, کمپلیٹلی بیلنس اینڈ چیک کے اندر ہے. اب اگر جو لوگ اس کے ابیوز کرتے ہیں تو بھئی ابیوز کرنے والے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر ابیوزرز موجود رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ تو شیطان کا نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے. تو ابیوزرز کی وجہ سے آپ یوزرز کو تو ختم نہیں کر سکتے نا, آپ فائدہ مند چیز کو تو ہٹا کر کے پھینک نہیں سکتے نا. تو اس وجہ سے اس قسم کی جو یہ سب اصل میں بہانے ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ مینٹورز کا سسٹم ہے اور اس کے بغیر ہمارا کام بن نہیں سکتا, کیونکہ ہم اپنی اصلاح خود سے کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے. انسان کو اپنے گناہ بھاری نظر نہیں آتے جس طریقے سے درخت کو اپنے پھل بھاری محسوس نہیں ہوتے, جبکہ دوسرے کے گناہ اس کو بڑے لگتے ہیں, اپنے گناہ چھوٹے لگتے ہیں, اپنے لیے وہ ہزار ایکسکیوز بنا لیتا ہے. تو اس وجہ سے جو بھی خودرو درخت ہوگا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے مربی تلاش کریں اور مربی والے کوئی ایسا سسٹم تلاش کریں اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تاکہ ہماری بھی کچھ بھلائی ہو جائے موت سے پہلے پہلے. ایک مثال بھی آپ کے سامنے پچھلے ہفتے رکھی تھی, حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ایک صاحب آئے تھے, تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا پوشیدہ اسرار درخت کے اندر, بڑا اہم پوائنٹ. حضرت فرماتے ہیں کہ درخت کے ساتھ ایک مکالمہ, یہ ہے درخت. اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ ساری درخت کی مثبت صفات تھیں, پازیٹو پوائنٹس درخت کے بارے میں, اور ان سے ہم کیا سبق لینا چاہیے, ہمیں بھی ویسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اب ایک منفی پوائنٹ ہے درخت کے اندر, بڑا اہم ہے ہمارے لیے, بہت اہم ہے. فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر بجا رہا تھا, راستے میں تھک گیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے سنی. آپ بس فون پہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے ہم پک کرنے آتے ہیں. میرے بھائی کا نمبر ہے آپ کے پاس, ان کو بتا دیں پلیز, نیچے ڈلیوری آئی ہوئی ہے تو وہاں ڈلیوری پک کر لیے, ڈلیوری والا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے درخت سے آواز آتے ہوئے سنی. تو ساتھ ساتھ حضرت اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات, یہ بعض اوقات کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات کبھی کبھی اللہ تعالی سمعی یا بصری کشف عطا فرما دیتے ہیں. کشف کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ, یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, غائب چیزیں ہوتی ہیں, ان کے اور ہمارے درمیان ایک حجاب ہے, ایک پردہ ہے, ہم غائب چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو, کسی انسان کو ایک اوپننگ, ایک گویا کہ کھڑکی کی طرح کی چیز عطا فرما دیتے ہیں, جس سے کہ جو چیز غائب ہے آپ اس کو, غائب کا مراد, غائب سے کیا مراد, جن کو ہم اپنے فائیو سینسز سے پرسیو نہیں کر سکتے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, کانوں سے سن نہیں سکتے, ہاتھ پیر سے ٹچ نہیں کر سکتے, سونگ نہیں سکتے, تو فزیکلی پرسیو نہیں کر سکتے, یہ چیزیں غائب ہوتی ہیں, عقل سے بھی پرسیو نہیں کر سکتے بلکہ. تو کشف کا مطلب ہے ایک کھڑکی کھل گئی جس کی وجہ سے آپ دوسری طرف تھوڑی آپ دیکھ پائے یا سن پائے یا سونگ پائے. جیسے کہ کبھی کسی قبر کی مٹی میں سے خوشبو اٹھتی ہوئی آپ نے سونگ لی, حالانکہ وہ خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے جو روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہے, ہماری ناک اس کو پرسیو نہیں کر سکتی, سونگ نہیں سکتی, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کشف عطا فرما دیتے ہیں, حتیٰ کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو وہ خوشبو سنگائی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگوں کو کشف عطا فرما دیتے ہیں روحانی چیز کو سونگنے کا. تو اسی طریقے سے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا, کانوں والا کشف, اس کو کہتے ہیں سمعی کشف. تو فرماتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ سمعی یا بصری کشف عطا فرما دیتے ہیں. اب جو ایک غلطی ہے جس کا تعلق پچھلی بات سے بھی ہے کہ ہم اڑاتے ہیں, ہم اللہ والوں کو اڑاتے ہیں اور غلو کرتے ہیں اس کے اندر. یہ غلو جو ہے یہ ابیوز ہے, یہ یوز نہیں ہے. تو جس طریقے سے پیچھے بات ہوئی نا کہ جی پیر دبانا, تو پیر دبانا خدمت ہے, لیکن اب آپ ان کی ناجائز, مثال کے طور پر عورتیں آ کے پیر صاحب کا پیر دبائیں, جی یہ میرے بھی تو روحانی باپ ہیں میں بھی پیر دباؤں گی, نہیں, یہ معصیت الخالق ہے. شیخ جو بھی ہو محرم نہیں ہے, تو اس کا پیر عورت نہیں دبا سکتی. اگر وہ کرے گی تو یہ خدمت نہیں ہوگی, یہ نافرمانی اور یہ حرام ہوگا. لیکن غلو کرنے والے, حد سے گزر جانے والے کرتے ہیں یہ کام. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو شیخ صاحب یہ کام کروا رہے ہیں ان شیخ صاحب کو بھی آپ کھڈے سے لگائیں, اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی منع کریں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ جی سسٹم ہی کو ختم کر دو کیونکہ وہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. بالکل اسی طریقے سے کشف کا بھی معاملہ جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے غلو کہ جی ہمارے شیخ جو ہے نا ان کو تو ہر وقت ہی کشف رہتا ہے, وہ تو یعنی ایک ایسی ایکس رے ویژن ان کے پاس ہے کہ جہاں جاتے ہیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے ان کو. بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شیخ صاحب کے پاس تو علم الغیب ہے, جو کہ اللہ کے نبی کے پاس تو نہیں تھا, میرے شیخ کے پاس ہے. اس کو غلو کہتے ہیں, اور یہ شیطان کرواتا ہے. اور اس طریقے سے شیطان جو ہوتا ہے نا اس بندے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے جو غلو کر رہا ہے, اور اس کے واسطے سے شیطان دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے, کیونکہ دوسروں کو بھی پھر دل میں رات دیکھو انہوں نے غلو کیا ہے, اسی وجہ سے تو ہم دور رہنا چاہیے ان لوگوں سے, اسی وجہ سے تو ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. تو ایسا جو بھی کر رہا ہے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اگر یہ حرکتیں کر رہا ہے نا تو وہ عقل کے ناخن لے, نہ کرے وہ یہ کام, اس طرح سے حرکتیں نہ کیا کریں, اس طرح کی باڈی لینگویج نہ استعمال کیا کریں, جھکے چلے جا رہے ہیں, الٹے قدموں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسی ڈانٹ پڑتی تھی نا دماغ ٹھکانے آ جاتا تھا, جھک جھک کر کے الٹے قدموں, ہندوؤں کی طریقے سے جو معاملہ کرنا ہوتا ہے. بالکل بھی نہیں, نہ صرف آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, آپ دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں. دوسرے دیکھ کر کے کہیں گے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے ادھر, یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں ادھر. سیدھے رہیں, دل میں عزت ہونی چاہیے, دل کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. وہ عاجزی منافقت ہے کہ ویسے تو جھکے چلے جا رہے ہیں اس طریقے سے شیخ صاحب کے سامنے اور دل میں اکڑے ہوئے ہیں, دل میں بات نہیں ماننی, اطاعت نہیں ہے, عزت نہیں ہے, قدر نہیں ہے, اوپر سے جھکے چلے جا رہے ہیں. یہ ہندوؤں کی صفت ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. تو کشف کے معاملے میں بھی غلو جائز نہیں ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. بلکہ کشف کے ساتھ ایک لفظ الہام بھی استعمال ہوتا ہے. الہام کے بارے میں بڑی کنفیوژن ہے کہ ہمارے شیخ صاحب کے پاس تو ہر وقت ہی الہام ہوتا رہتا ہے, گویا کہ ان کے اوپر وہی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے, یا یہ کہ صرف ان کے اوپر ہوتا ہے اور کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا. نہیں, الہام کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. الہام تو شہد کی مکھی کے اوپر ہو سکتا ہے, الہام تو عورت کے اوپر ہو سکتا ہے, الہام تو کافر کے اوپر ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ جتنی انوینشنز ہوتی ہیں دنیا کے اندر, یہ جتنی انوویشنز ہوتی ہیں, یہ الہام کے بغیر نہیں ہو سکتی. جتنی تخلیق, جتنی ایجادات انسان نے کری ہیں, ان تمام ایجادات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے. ہم نے بنائی یہ چیزیں, بنائی تو انسان نے, اللہ نے کیسے بنائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام ڈالا ان کافروں, ان سائنسدانوں, جو بھی ہوں, سائنسدان کافروں مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا تب یہ قابل ہوئے ایجاد کرنے کے, ورنہ یہ کبھی بھی ایجاد نہیں کر سکتے تھے. تو الہام کی بھی یہ حقیقت ہے. بہرحال حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت یہ کشف نصیب ہوا تو فرماتے ہیں کہ وہ درخت مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا, یا سری کم مثلی, کہ اے سری تم میرے جیسے بن جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ درخت مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اے سری تو میرے جیسا ہو جا. تو میں نے اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا, کیف اکون مثلک, کہ میں تمہارے جیسے کیسے بن جاؤں, تمہارا جیسا بننے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تو درخت نے جواب دیا, ان الذین یرموننی بالاحجار, کہ بے شک وہ لوگ جو میری طرف پتھر پھینکتے ہیں, جو مجھے پتھر مارتے ہیں, فارموہم بالاسمار, تو میں ان کی طرف اپنے پھل لوٹ آتا ہوں. عجیب ایک بات ہے, ہمارے مشائخ کی اکثر باتیں, حکایتیں کتابوں کے اندر, اس کو سمجھنے کے لیے, مشائخ کی بات سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارا ماحول ضروری ہے, پاکستان انڈیا تھرڈ ورلڈ کنٹری ماحول, کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں جا کر کے آپ کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی. وہاں پر کبھی دیکھے امریکہ یورپ میں جن کا بھی جانا ہوا ہو, آسٹریلیا کے درخت پہ پتھر مار رہے ہیں کوئی؟ تو جس نے آج تک درخت پہ پتھر مارے نہیں, یا جس نے کبھی کسی کو درخت پہ پتھر مارتے ہوئے دیکھا نہیں, اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی؟ خیر کافی سمجھانا پڑے گا پھر شاید سمجھ میں آ جائے. اسی طریقے سے کتے کی مثال, کہ مشائخ جو ہیں وہ اپنے حکایات میں بیان کرتے ہیں کہ کتے کو لوگ جو ہیں وہ لاتیں مارتے ہیں. امریکہ میں جا کے دیکھیں کتے کو لات مار کے پولیس پکڑ کے لے جائے گی آپ کو, ہے بھائی؟ تو مشائخ کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی نا انڈیا پاکستان اور پرانا کلچر ہی ضروری ہے. امریکہ جا کے تو وہ باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی, اسی وجہ سے کچھ عجیب ہی دماغ بن جاتا ہے وہاں جا کر کے. اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے. ایک ایسا دماغ, ایک ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ پھر یہ باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد. اور اپنے ملکوں کو اس ماحول سے بچانے کی کوشش کریں جتنا بچا سکتے ہیں. بہرحال مقصد یہ نہیں ہے کتوں کو مارنا شروع ہو جائیں, یہ نہیں کہہ رہا بھائی, بہت الٹا ہو جائے گا کہ اچھا یہ تو اینیمل رائٹس کے ہی خلاف ہے, یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا. بہرحال تو ہم نے تو بچپن میں دیکھا بہت, کبھی ایک بار دفعہ خود بھی مارے تھے پتھر مار کر کے آگے سے کچھ بیریاں توڑنے کے لیے. تو جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں تو ان لوگوں کی طرف میں اپنے پھل لوٹاتا ہوں. تو بھی میرے جیسا ہو جا, तुझे भी लोग पत्थर मारेंगे और तू भी इन पत्थरों के जवाब में अपना फल लौटा देना, तो उनके साथ हुस्न खल्क से पेश आना। फरमाते हैं कि मैं दरख्त का जवाब सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि दरख्त ने क्या अजीब बात कही, लेकिन फौरन मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर ये दरख्त इतना अच्छा है कि पत्थर मारने वालों को भी अपना फल खिलाता है, तो फिर इस दरख्त को अल्लाह ताला ने आग की गजा क्यों बना दिया, यानी इसको फ्यूल बना दिया ना। दरख्त की लकड़ी यही तो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल बन जाए चाहे जाके पेट्रोल, वो भी तो दरख्त की लकड़ी बनती है। दरख्त की चीजें ही जाकर के बाद में फॉसिल फ्यूल बनती हैं, और वैसे भी लकड़ी जलाना, तो अल्लाह ने आग की गजा इसको क्यों बना दिया, किसी और चीज को बनाते इसको क्यों बना दिया। फरमाते हैं कि जब मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने दरख्त से यह पूछा, फकैफा मसीरुका इलन्नार, कि ए दरख्त फिर ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की गजा क्यों बना दिया है। नवानों की सोच कहां तक पहुंचती है, यानी अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो तुम आग की गजा क्यों बन गए। कहते हैं कि इस सवाल के जवाब में गोया ठंडी सांस लेकर उसने कहा कि सिर्री मेरे अंदर खूबी भी बड़ी अच्छी है कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं और मैं उन्हें फल देता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक खामी भी बहुत बुरी है कि जिसने मेरी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया है। इन अल्फाज को याद रखें, मार्क दीज वर्ड्स, कम अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हल्के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरी एक खामी भी बहुत बुरी है जिसने मेरी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया है। पानी फेर दिया, खूबियां हैं लेकिन उनको इरेज कर दिया। पूछा वो कौन सी खामी है, तो दरख्त कहने लगा, फअमलई तो बिल हवा हा कजा, कि जब जिधर की हवा चलती है मैं उधरी को हो जाता हूं, जिधर की हवा चलती है मैं उधरी का हो जाता हूं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं When in Rome, do as the Romans do। तुम जिस माहौल में भी हो तुम उसी माहौल के अंदर रंग जाओ, उन्हीं को खुश करके रखो, उन्हीं के जैसे बन जाओ। तो फरमाते हैं कि सिरी मेरे अंदर इस्तेकामत नहीं है और ये बात मेरे अल्लाह को इतनी नापसंद है कि मेरी खूबियों के बावजूद अल्लाह ने मुझे आग की खजा बना दिया। तो अब हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हम नेकियां तो बड़ी करते हैं, लेकिन क्या ये नेकियां हम सिर्फ मौलियों के साथ बैठ के कर रहे होते हैं, सिर्फ अच्छे माहौल के अंदर जब होते हैं तो उस वक्त ये नेकियां कर रहे होते हैं और गुनाहों से बच रहे होते हैं, या जिस वक्त हम किसी दूसरे माहौल में जाते हैं तो क्या उस वक्त वहां भी जाकर के हम गुनाह से बच पाते हैं कि नहीं, या हम उस गुनाह के माहौल के अंदर रंग जाते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं ताकि वो भी खुश रहें हमसे और ये भी खुश रहें हमसे। तो ये इतनी बुरी सिफत है, इतनी बुरी सिफत है कि नेकियां जाया हो जाती हैं इंसान की इसकी वजह से। अल्लाह ताला ने अपने कुरान में अपने हबीब को मुखातिब होकर फरमाया और इतना सख्त हुक्म फरमाया कि किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के अंदर सफेद बाल देखे, मैं कह अल्लाह के नबी आपके सफेद बाल आ गए, तो फरमाया कि मुझे इस हुक्म ने बूढ़ा कर दिया। क्या हुक्म था, फरमाया फस्तकिम, इस्तेकामत इख्तियार कीजिए, इस्तेकामत इख्तियार कीजिए, कमा उमिरता, जैसे हमने आपको हुक्म किया है ना वैसे, अपने स्टाइल में नहीं जी, जितना कर लिया सो कर लिया, एज यू हैव बिन टोल्ड, एज यू हैव बिन ऑर्डर्ड, वैसे इस्तकामत इख्तियार कीजिए। ये इतना सख्त हुक्म था नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी की वजह से दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, और होता है यह। फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा माक, और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि सहाबा कराम को भी ये हुक्म था कि जिन्होंने आपके साथ तौबा करी ना, जो सहाबी हैं जो कि आपके हाथ पर इस्लाम लेकर के आए, इनको भी यही हुक्म है, वमन ताबा माक, ये हुक्म दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम दोनों के ऊपर। वला तदगौ, और इधर उधर ना कीजिए, बिल्कुल बगावत ना कीजिए, इन्नहु बिमा तामलून वसीर, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ आप कर रहे हैं देख रहा है। अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ऐसा खिताब, ये होते हैं मुरब्बी। और नबी अलैहिस्सलाम की शान क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की शान एक से एक बढ़कर, लेकिन ये कितनी बड़ी शान है کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اصلاح فرمائی، ایسے حکم دیے، ایسی روک ٹوک کری، اور ناٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز، چھپا کر کے نہیں، دنیا والوں کی نگاہوں سے نبی علیہ السلام کو چھپا کر کے نہیں اصلاح فرمائی، ایسی اصلاح فرمائی کہ اپنے قرآن عظیم الشان میں اس کو درج کروا دیا، رہتی دنیا تک جتنی انسانیت اس کو پڑھے گی، کافر بھی پڑھتے ہیں قرآن کو، مسلمان تو پڑھتے ہی ہیں، کافر بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ ساری باتیں پڑھیں گے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، یہ نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ یہ مت کریں، آپ یہ کریں، اور آپ ایسے استقامت اختیار کریں. لیکن نبی علیہ السلام کی محبت الہی کتنی شدید تھی، اپنے شیخ کے ساتھ کیسی محبت، کیسا تعلق تھا کہ اس کے اوپر ناراض نہیں ہوئے، اس کے اوپر مائنڈ نہیں کر لیا، اس کے اوپر روٹ نہیں گئے، اس کے اوپر کٹی نہیں کر لی، شیخ صاحب سے بدگمان ہو کر کے چلے گئے، نہیں، بلکہ محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، بھئی جو کچھ فرما رہے ہیں میری اصلاح کے لیے فرما رہے ہیں، میری بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اس سب سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں بہت اس کی شدید ضرورت ہے. ہم نیکوں کے ساتھ تعلق بنا بھی لیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں ہاں جی ہم تو آپ کو ایسا چاہتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، اور ایسا آپ کی بات مانیں گے، لیکن ہم دوسری جگہ جاتے ہیں اور ہم وہاں پہ ویسے ہو جاتے ہیں جا کر کے. خصوصی طور پر خواتین کے ساتھ ہی اور بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ خواتین ویسے بھی طبی طور پر ذرا کمزور ہوتی ہیں، ذرا جذبات زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ تعلقات زیادہ ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور بنا کر کے بھی رکھنا چاہتی ہیں. تو اس میں ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارا دین فساد کو تو پسند نہیں کرتا. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیں اور فساد شروع کر دیں پورے خاندان کے اندر. اس کو پوزیٹیولی ہینڈل کرنا سیکھنا ہوتا ہے. جو حقیقت میں سیاست ہے نا، سیاست پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. سیاست یہ اس کرپشن کا نام نہیں ہے جو کہ ملکوں کے اندر ہوتی ہے، چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ ہو، ہر جگہ کرپشن ہوتی ہے. یہ اس کرپشن کو سیاست نہیں کہتے. سیاست کا مطلب ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل پیپل انڈر یو، یا جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے ایسے معاملہ کریں کہ خامخواہ کا فساد نہ ہو، خامخواہ کا معاملہ خراب نہ ہو. تو سیاست یہ سیکھنی پڑتی ہے، اس میں گائیڈنس بھی لینی چاہیے، اس میں رہنمائی لینی چاہیے کہ جی میں لوگوں کو کیسے ایسے ہینڈل کروں کہ لوگوں کے ساتھ فساد نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو گھر کے اندر، لڑائی جھگڑا نہ ہو. لیکن اس کی لمٹس ہوتی ہیں، اور لمٹس کیا ہیں کہ یہ سیاست جو ہے نا، یہ منافقت اور جھوٹ میں تبدیل نہیں ہو جانی چاہیے. یہ اس لمٹ کو کراس نہیں کر جانی چاہیے کہ جی اب ہر ایک کو خوش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جدھر بیٹھو انہیں کی بات کرنا شروع ہو جاؤ، اور ادھر جو وعدے کر کے آئے تھے تو ادھر جا کر کے وہ سارے کے سارے وعدے بھول جاؤ. یہ منافقت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ شدید ناپسند کرتے ہیں. بھائی آپ کو کچھ بولنا ضروری ہے ان کو خوش کرنے کے لیے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ جی آپ بھی اپنی طرف سے کچھ لگائیں. ہاں یہ ہوگا کہ جب آپ ان کے ماحول میں بیٹھیں گے تو اگر آپ ان کے ہاں میں ہاں ملا کے بول رہے ہوں گے، وہ تالیاں بڑی بجائیں گے، بڑے خوش ہوں گے آپ سے. لیکن ان کی یہ خوشی بھی جو ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، بس اس وقت کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ ہاں جی بڑا ہلا گلا ہو گیا، مزہ آ گیا سب کو، لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے اس کی وجہ سے. تو اس مغالطے سے نکلنا ہے کہ جی جب جہاں بیٹھو تو ان کی ہاں میں ہاں جب میں ملاؤں گی یا میں ملاؤں گا تو اب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے. محبت کوئی نہیں کرنا آپ سے، اس وقت کے لیے ایک تھوڑا سا ایک ہنسی مذاق کا ماحول پیدا ہو جائے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی لائف نہیں ہے اس چیز کی. تو اگر خدا نخواستہ ایسا برا ماحول ہے جس کے اندر آپ کو خونی رشتے کی وجہ سے، خاندانی رشتے کی وجہ سے جانا پڑ بھی رہا ہے، تو کم سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ وہاں پر خاموش رہیں، کم سے کم درجہ یہ، اور وہاں پر جو برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں. اصل درجہ تو یہ ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں جو برائی ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے اتنی طاقت ہر ایک کے اندر نہیں ہے, اور آج کل تو کسی کے اندر بھی نہیں ہے اتنی طاقت. ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو. ہم اس کو کراس کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کے ساتھ ان کی لینگویج میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. تو ایمان جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کفر ہے اس کے بعد. اور یہ کفر کی کون سی والی شکل ہے؟ اس کو منافقت کہتے ہیں, کیونکہ ادھر جا کر کے آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, اور ادھر مولوی صاحب کے پاس جا کر کے, شیخ صاحب کی محفل میں جا کر کے, یا دیندار دوستوں کے پاس جا کر کے آپ ویسے بن جائیں گے. تو یہی تو منافقین مدینہ کیا کرتے تھے کہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم تو جی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, ہے نا سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیات, ہم تو جی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے, اور جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو exactly یہی تو معاملہ ہے ہمارا بھی. تو اگر ہم اس طرح کی غلطی کے اندر مبتلا ہیں تو اس کو ہم فکس کر لیں ابھی, ورنہ کیا ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. ہمارے مشائخ جو ہے نا اس درجے پہ جا کے بات کو سمجھتے ہیں جس کے اوپر ہم نہیں سمجھ پاتے. ہاں جی نیک اعمال تو کفر سے ضائع ہوتے ہیں, یہ کفر تو نہیں ہے آخر کو. ہاں بھائی اعتقادی کفر تو یہ نہیں ہے, عملی کفر ہے, یہ عملی نفاق ہے یہ. لیکن دور جا کر کے یہ آگے جا کے اس کے لانگ لاسٹنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور بعد میں جا کر کے آپ کو ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے واقعی آن پیپر بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو مشائخ کی بات مان لینے میں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس جگہ جا کے ایکسپیرینس کر کے اچھا آپ تو بہت دیر ہو چکی ہے, اب واپس آنے کے بھی راستے بند ہو چکے ہیں. ایسی منافقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو پیپل ہینڈلنگ نہیں آتی ہے, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جی میں فساد سے کیسے بچوں اپنے خاندانوں کے اندر, تو سیکھ لیں اس بات کو, پوچھ لیں اس بات کو, گائیڈنس کے ساتھ چلیں, اپنی مت چلائیں معاملات کے اندر. تو درخت کی ایک صفت یہ منفی صفت تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی اتنی ساری اچھائیاں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پھر اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ جدھر کا ہوتا ہے وہ ادھر ہی کا ڈول جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں بے پیندے کا لوٹا, ادھر ڈول رہا ہے ادھر ڈول رہا ہے, اس کا اپنا کوئی بنیاد نہیں ہوتی, اس کی کوئی استقامت نہیں ہوتی. باقی بھی کچھ باتیں ہیں اس کے اندر جو کہ انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو اگلی محفل کے اندر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما, اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما, عفو درگزر کے فیصلے فرما, اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے کمزور امتی ہیں, اے اللہ بلا شبہ سب سے کمزور ہیں, اور اے اللہ سب سے زیادہ مشکل حالات میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندہ ہیں. اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اے اللہ گناہوں سے بچنا, اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانا, اے اللہ ہمارے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل نظر آتا ہے. اے اللہ ہم بالکل ہار چکے ہیں, اے اللہ حالات سے ہار چکے ہیں, اے اللہ زمانے کی پریشانیوں سے ہار چکے ہیں, اے اللہ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہار چکے ہیں. اے اللہ ہم نفس کے سامنے ہار چکے ہیں, اے اللہ ہم شیطان کے سامنے ہار چکے ہیں, اے اللہ ہم اپنی خواہشات کے سامنے ہار چکے ہیں. اے اللہ ہمیں کوئی آسرا نظر نہیں آتا, اے اللہ کوئی سبب نظر نہیں آتا, اے اللہ اسباب ہمارے پاس سے ختم ہو چکے ہیں. اے اللہ
حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمت ختم ہو چکی ہے، اے اللہ حوصلہ تو ہمارے اندر تھا ہی نہیں، اے اللہ نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے، اے اللہ نہ آپ کی یاد ہے نہ آپ کے نیکوں کا نیک بندوں کا ساتھ ہے، اے اللہ نہ ذکر ہے نہ فکر ہے، اے اللہ کچھ بھی تو نہیں ہے، اے اللہ علم کے معاملے میں بھی بالکل کورے ہیں، اے اللہ جہالت کی عطا گہرائیوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ بالکل بے آسرا اپنے آپ کو پاتے ہیں، اے اللہ صرف ایک آپ کی ذات سے امید ہے، اے اللہ آپ ہی ہیں مسبب الاسباب، اے اللہ آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ آپ ہی حافظ ہیں، اے اللہ آپ ہی رازق ہیں، اے اللہ آپ ہی محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ سے امید لگی ہے، اے اللہ ہم آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں تنہا تنہا نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ اسباب سے نظریں اٹھا کر کے اے اللہ ہم آپ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسباب کے دھوکے میں پڑنے سے ہمیں نکال لیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کے ساتھ جڑنے کا اے اللہ موقع عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دھتکار نہ دیجئے، اے اللہ ہماری نفس پرستی کی وجہ سے، اے اللہ شیطان کو اپنا دوست بنانے کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں رد نہ کر دیجئے، اے اللہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہمارے پاس تو جو کچھ تھا اے اللہ آپ ہی کا دیا ہوا تھا، جو کچھ بھی ہے آپ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہوگا آپ کا ہی دیا ہوا ہوگا، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو، اے اللہ ہماری کم عقلیوں کو، ہماری بے وقوفیوں کو، اے اللہ ہماری بے ادبیوں کو، اے اللہ ہماری بد کلامیوں کو، بدتمیزیوں کو، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دھو لیجئے، اے اللہ جو بچہ نجاست میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے، اے اللہ ماں باپ اس کو اٹھا کر کے گھر سے باہر تو نہیں پھینک دیتے بلکہ اس کو دھو دیتے ہیں، اس کو نئے کپڑے پہنا دیتے ہیں اور پھر اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا اپنا بچہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے اے اللہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم کسی اور کے بندے نہیں، اے اللہ ہم کسی اور کی بندگی نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی اور کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ ہم آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ بے شک ہو نہیں پا رہے لیکن اے اللہ چاہتے تو ہیں، اے اللہ دل کے اندر یہ چاہت ہے، زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور اے اللہ اس بات کا علم بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتے کہ دل میں تو کچھ اور ہے اور زبان سے آپ کو اس بات کا یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کا ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ پروردگار ہی کیسا جو دل کا حال نہ جانتا ہو، اے اللہ ہم آپ کو ایسا پروردگار مانتے ہیں جو کہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے، اے اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے، اے اللہ ہمارے اندر منافقت ہے، ہمارے اندر جھوٹ ہے تو اے اللہ ہم آپ سے ہی اس کی دوا مانگتے ہیں، اے اللہ رحمت فرما کر کے منافقت کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جھوٹ کو دھوکے کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ دعا مانگنے کی توفیق بھی تو آپ ہی دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے بس میں تو آپ سے مانگنا بھی نہیں، اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ ڈھنگ بھی نہیں آتا، اے اللہ آپ ہی نے مہربانی فرمائی اپنے اولیاء کو سننے کی، اولیاء کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ان سے پھر کچھ دعا کے الفاظ سیکھ لیے، کچھ دعا کے ظاہری حالات سیکھ لیے، اے اللہ یہ بھی تو آپ کی مہربانی ہی ہوئی، تو اے اللہ سکھلانے کا بھی تو بندوبست آپ نے ہی فرمایا، اے اللہ جب اتنی مہربانی فرما دی تو اے اللہ آگے قبولیت بھی آپ ہی فرما دیجئے، اے اللہ رد نہ فرمائیے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ ساری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ آگے سچی سچی زندگی بنا گزارنے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو بھی نیک بنا آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہی بنا، اے اللہ ہم بھی آپ کی توفیق کے بغیر نیک نہیں بن سکتے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ بے شک حالات بہت مشکل ہیں، اے اللہ ہر طرف کفر اور الحاد اور ہر طرف بے حیائی اور جھوٹ اور فریب کا بازار گرم ہے، لیکن اے اللہ ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں اے اللہ، اب ہم مزید اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اے اللہ، اب ہم پارٹ آف دا پرابلم نہیں رہنا چاہتے اے اللہ، ہمیں پارٹ آف دا سولوشن بنا دیجئے اے اللہ، ہمیں پارٹ آف دا سولوشن بنا دیجئے اے اللہ، ہمیں اپنی دین کی صحیح خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ، اپنی اصلاح کے لیے بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ، اور اپنے دیگر بندوں کی اصلاح کی محنت کے لیے بھی اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہمارے وقت کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہمارے گھر کے تمام اہل و عیال کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، یہ مختصر سی زندگی ہے، نہیں پتہ کس وقت ختم ہو جائے گی اے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے لیے، تو اے اللہ یہ تمنائیں ہی کام آئیں گی اے اللہ، ہم دنیا کو بدل نہیں سکتے لیکن اے اللہ ہم تمنا تو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کی، اے اللہ آپ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اور اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے تو یہی سیکھا ہے کہ آپ تو بس دل کی تمناؤں کے اوپر عطا فرما دیتے ہیں، اے اللہ ہماری جو آگے آنے والی زندگی ہے اس کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا دیجئے اے اللہ، باقی ماندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے اے اللہ، اب آپ سے سلو والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اے اللہ، بہت دشمنی کر لی اے اللہ، بہت دور بھاگ لیے اے اللہ، بہت اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوششیں کر لیں اے اللہ، اب ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں اے اللہ، آپ کا دوست بننا چاہتے ہیں اے اللہ، دوستی والی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ، دوستوں والی ملاقات عطا فرما دیجئے اے اللہ، موت کے وقت پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے اے اللہ، مانگنے کے لائق زبان تو نہیں اے اللہ، بہت بڑی بات مانگ رہے ہیں اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ یہ بات مانگتے ہوئے اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس قابل نہیں، تو اے اللہ جب وہ اپنے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو اے اللہ ہم کیسے اپنے بارے میں اس خوش فہمی و ابتلا ہو سکتے ہیں کہ ہم تو بڑے قابل ہیں، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں، لیکن اے اللہ ہم نے تو سنا کہ آپ کے یہاں قابلیت چلتی ہی نہیں، آپ کے یہاں قبولیت چلتی ہے، اے اللہ قبولیت کے لیے تو اے اللہ کوئی آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اے اللہ سارا معاملہ آپ کی رضا کے اوپر منحصر ہے، اے اللہ قبول فرما لیجئے اے اللہ، قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہماری غلطیوں کی وجہ سے کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے اے اللہ، ہماری تمام اولادوں کو قبول فرما لیجئے، تمام اہل و عیال کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہم سب کو اپنی خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے اے اللہ، اپنے مقرب بندوں کے ساتھ خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے اے اللہ، اپنے دین کی خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے اے اللہ، دنیا کے جھمیلوں کے اندر لگے ہوئے اے اللہ، ہم اپنی زندگی کا قیمتی حصہ ضائع پہلے ہی کر چکے ہیں اے اللہ، مزید ضائع ہونے سے بچا لیجئے اے اللہ، ہماری ضروریات بہت مختصر ہیں اے اللہ، ہماری ضروریات تو دو روٹی سے پوری ہو جاتی ہیں اے اللہ، جو بنیادی چیزیں ہیں اے اللہ، ہمیں ان میں خوش رہنا اور آپ کا شکر ادا کرنا اے اللہ، اس کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ، اس سے زیادہ جو دیں اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ، لیکن ضروریات کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے سے اے اللہ، ہماری حفاظت فرما دیجئے اے اللہ، ہماری ضرورت سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا اطمینان اور سکون ہے اے اللہ، اس کو حقیقی معنوں میں اپنی ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ، اس کی فکر عطا فرما دیجئے اے اللہ، اس کے لیے ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ استعمال فرما لیجئے اے اللہ، دنیا کے حوالے نہ فرمائیے، دنیا کے حالات کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ، ہمارے اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما اے اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما اے اللہ، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما اے اللہ، ہمیں اندر اور باہر کا سکون عطا فرما اے اللہ، گھر بار کا سکون عطا فرما اے اللہ، عافیت عطا فرما اے اللہ، محبتیں اور الفتیں عطا فرما اے اللہ، حلال پاکیزہ بابرکت کشادہ رزق عطا فرما اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ، ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم کی طبیعت خراب ہے اے اللہ، ان کو بہترین شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر برکتوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ اے اللہ قائم دائم فرما اے اللہ، ہمیں انسانیوں سے محروم نہ فرما اے اللہ، ہم حالات کا خود سے مقابلہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے اے اللہ، مہربانی فرما دیجئے اے اللہ، ہم پر احسان فرما دیجئے اے اللہ، ہمیں تو ختم قدم پہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اے اللہ ہمیں ان رہنماؤں سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ جن گھروں کے اندر بھی جوان بیٹے بیٹیاں بڑے ہو چکے, شادی کی عمر کو پہنچ چکے, اے اللہ ماں باپ کو ان کے حق کو ان کے فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ قدردان نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, اے اللہ ان کو نیک صالح صحت مند با صلاحیت با توفیق اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں, اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے, آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.